نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، جب مقتدی نماز میں امام کے پیچھے ہو تو کیا اس پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یا اس کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا ناپسندیدہ ہے، اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، یہ ایک مختلف مسئلہ ہے جس کے اندر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. بہت سارے اختلافات تو فروعی قسم کے ہوتے ہیں، جس میں ایک چیز بہتر اور دوسری چیز کم بہتر ایک کے نزدیک ہوتی ہے، اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھوں کا اٹھانا کانوں تک یا کندھوں تک، رفع دین جسے کہتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ زیادہ اولا ہے، افضل ہے، بعض کے نزدیک ایسا نہ کرنا افضل ہے. اسی طریقے سے آمین زور سے کہنا یا آمین آہستہ کہنا، بعض کے نزدیک یہ افضل ہے، بعض کے نزدیک یہ، لیکن یہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. اسی طریقے سے ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے قیام کے دوران، یا ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے یا کانوں تک اٹھانا ہے، یہ ساری تفصیلات میں فرق اس کا ہوتا ہے کہ کوئی سی چیز زیادہ افضل ہے یا دوسرے کے نزدیک دوسری چیز زیادہ افضل ہے. وہ اس لیے کہ قرائن کو یا احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مجتہد ایک بات متعین کرتا ہے اور اس کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. دوسرے کے نزدیک پہلی والی بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ افضل ہے. لیکن فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں شدید اختلاف ہے، اور وہ ایسا ہے کہ یہ افضلیت اور غیر افضلیت کا نہیں ہے بلکہ جواز اور عدم جواز کا ہے. یعنی ایک چیز جائز ہے اور ایک چیز ناجائز ہے، یا ایک چیز واجب ہے اور ایک چیز جو حرام ہے. تو یہ ظاہری بات ہے بڑا مسئلہ ہے، اس میں خوب جو ہے وہ دونوں طرف سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور بہت یعنی جزم کے ساتھ اپنی بات کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر علماء نے بڑی تعداد میں کتابیں بھی لکھی ہیں، اور یہ مسئلہ بڑا معرکۃ الآرا رہا ہے. یہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یعنی کوئی حتمی فیصلہ تو ظاہری بات ہے عام انسان بھی کیا خواص بھی نہیں کر سکتے، لیکن دونوں طرف کے دلائل کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے، اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنا گہرا ہے. پھر اس میں کمپلیکسٹی اس سے بھی آ جاتی ہے کہ کیا یہ امام جب زور سے تلاوت کر رہا ہو اس کے لیے صورت ہے، یا جب امام آہستہ تلاوت کر رہا ہو، جیسے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام تلاوت آہستہ کرتا ہے، سری نماز اسے کہتے ہیں، اس میں مقتدی کو تلاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ الگ فرق ہو جائے گا جہری کے مقابلے میں جس میں امام زور سے تلاوت کرتا ہے. اسی طرح چار رکعت والی جو نماز ہے اس میں دو میں امام زور سے تلاوت کرتا ہے، باقی جو دو ہیں ان میں نہیں کرتا، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ کیا امام کی تلاوت جو سن سکتا ہے خالی اس کے لیے مسئلہ ہے، یا جو نہیں سن سکتا اس کے لیے بھی ہے؟ تو اس طرح اس میں کچھ تفصیلات آ جاتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، حنفی فقہ کے مطابق، ان کے صاحبین کے نزدیک بھی، یعنی حنفی فقہا جتنے بھی ہیں ان کے نزدیک، امام کے پیچھے خواہ امام زور سے تلاوت کر رہا ہو یا آہستہ تلاوت کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں ایسا کرنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے. اگرچہ ایک روایت احناف کی یہ بھی ہے، جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہ یہ صرف ناپسندیدہ ہے، گویا ہلکی کراہت ہے اس میں، یعنی بہت شدید مکروہ نہیں ہے. اور یہ جب امام زور سے تلاوت کر رہا ہو، اور جب آہستہ تلاوت کر رہا ہو سری نماز ہو تو اس میں جائز ہے. بہرحال اوور آل احناف کے ہاں ایسا کرنا نہیں چاہیے، نماز میں تلاوت کرنے سے امام کے پیچھے بچنا چاہیے. دوسری طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام کے پیچھے خواہ وہ زور سے تلاوت کرے یا آہستہ تلاوت کرے، یعنی جہری نماز ہو یا سری، ہر صورت میں نماز کے اندر مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. امام کے پیچھے بھی نمازی کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا اتفاق ہے اس پر کہ جب امام زور سے تلاوت کرتا ہے، جیسے ظہر اور عصر کے علاوہ نمازوں میں، یعنی فجر، مغرب اور عشاء میں امام تلاوت زور سے کرتا ہے، جمعے میں تلاوت زور سے کرتا ہے، تو اس کی آواز سنی جا سکتی ہے، تو اس میں तो मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में नापसंदीदा और बाज़ में जायज़। लेकिन जो सिर्री नमाज़ें जिसमें इमाम आहिस्ता तिलावत करता है, चूँकि अभी इसमें सुन नहीं रहा, इस सूरत में उसको तिलावत करना मुस्तहब है और बेहतर है, करना चाहिए। इससे एक बात ही साबित हुई कि जहरी नमाज में जहाँ इमाम ज़ोर से तिलावत करता है, बुलंद आवाज़ से तिलावत करता है, उसमें चार इमामों में से तीन का इत्तेफाक है कि मुक्तदी को तिलावत नहीं करनी। सलफ़ी हज़रात या अहले हदीस हज़रात जो गैर मुकल्लिदीन हैं, जो यानी इन चारों इमामों में से किसी के रास्ते को नहीं अपनाते बल्कि उनका अपना एक तरीक़ा है, वो कुरान और हदीस को अपने हिसाब से देखते हैं और फिर फैसला करते हैं, इनके यहाँ भी यही बात है कि इमाम को हर इमाम के पीछे मुक्तदी को हर हालत में सूरह फातिहा पढ़नी है। इमाम दाऊद ज़ाहिरी भी इसके कायल नहीं है कि जहरी नमाज में मुक्तदी सूरह फातिहा पढ़े। इसी तरह अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की भी राय यही है कि इमाम के पीछे जब जहरी तिलावत इमाम कर रहा हो तो मुक्तदी को सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। अब इस इख्तिलाफ़ का फ़र्क, यानी जो इख्तिलाफ़ हुआ है, इसकी सूरत क्या है, इसकी वजह क्या है, क्या दलाइल हैं दोनों तरफ, उनको बयान किया जाता है, तो इससे इंशाल्लाह ताला मसला ज़रा वाज़े हो जाएगा। जो लोग सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ने के कायल हैं, जैसे कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह से गैर मुकल्लिदीन, उनकी सबसे बड़ी और मज़बूत दलील हज़रत उबादा बिन सामित रदील्ला ताला अन्हों की हदीस है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में हम फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किरात दुश्वार हो गई। नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि शायद तुम अपने इमाम के पीछे किरात करते हो। हमने कहा जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ऐसा न किया करो सिवाय फातिहतुल किताब के, यानी सूरह फातिहा के, क्योंकि नमाज नहीं उस शख्स की होती जिसने सूरह फातिहा न पढ़ी हो। इसको इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी और इमाम नसाई ने नकल किया है। और इमाम अबू दाऊद की रिवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी सोच रहा था कि ये क्या बात है कि कुरान मुझसे कशाकशी करता, यानी मुझसे उलझ रहा है या मुझे पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, तो बस जब मैं बुलंद आवाज़ से किरात करूँ तो कुछ ना पढ़ा करो सिवाय उम्मुल कुरान के, यानी सूरह फातिहा का एक नाम उम्मुल कुरान भी है। अब ये हदीस अगर बिल्कुल सही हो तो इमाम शाफ़ी और गैर मुकल्लिदीन के मसलक पर बिल्कुल सरीह है, यानी इसमें बिल्कुल ठीक बात जो उन्होंने समझी है वही समझ में आती है। लेकिन इस हदीस में उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने बड़ा कलाम किया, चुनाचे इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस हदीस को मालूल करार दिया कि यानी इसमें इल्लत है, इसमें डिफेक्ट है, वीकनेस है, जैसा कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मजमूल फतावा में इस बात को बयान किया। इसी तरह हाफिज़ इब्न अब्दुल बर ने और दूसरे और मुहद्दिसीन ने भी इसको मालूल करार दिया कि इसमें इल्लतें मौजूद हैं। ये हदीस असल में तीन तरीक़ों से आई है, यानी बुखारी और मुस्लिम में तो इस तरह आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद ये था कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा न पढ़ी। इब्ने अबी शैबा में, उनकी मुसन्नफ़ में और इसी तरह तहावी शरीफ के अंदर, और अल्लामा इब्ने तैमिया ने भी इसको लिखा महमूद बिन अर्रबी से, उसमें वो ये फरमाते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी तो मेरे साथ उबादा बिन सामित थे, तो उन्होंने सवाल किया कि तूने फातिहा पढ़ी, तो मैंने नमाज से फुर्सत के बाद उनसे पूछा कि मैंने आपको सूरह फातिहा पढ़ते हुए नमाज में देखा। फरमाया हाँ क्यों नहीं, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। अब इस रिवायत से तो बस इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने के बारे में उबादा बिन सामित जो सहाबी रसूल है, इनकी राय सामने आती है। वो ये नहीं फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, तो ये हदीस तो इनकी बात को वाज़ेह नहीं करती। जो पहली हदीस है वो हदीस बिल्कुल ठीक है और बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम में भी है, तो उससे ये मसला समझा जा सकता है। लेकिन उसमें चूँकि इस बात का एहतमाल है कि वो इमाम का वजीफ़ा हो, यानी इमाम के लिए हो खाली, جبکہ قرآن کی آیت اور دوسری صحیح احادیث اس سے متعارض نظر آتی ہوں، اس لیے احناف نے اس کو اس پر محمول کیا ہے کہ یہ جب کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، جب وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے تو امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا گویا سب کی طرف سے ہو جائے گا. اس طرح قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو جاتا ہے جو آگے بھی بیان کروں گا، اور ان احادیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے جن میں امام کی تلاوت کرنے کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور محمود بن الربیع جو تابعی ہیں، ان کا حضرت عبادہ کو فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھنا امام کے پیچھے اور تعجب سے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عام عمل نہیں تھا، دیگر لوگوں نے اس طرح سے نہیں کیا تھا، اور یہ محمود بن ربیع نے دیگر صحابہ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی لیے ان سے سوال کیا. اور دوسری بات یہ کہ خود محمود نے قراءت نہیں کی، اس کے باوجود حضرت عبادہ بن ثابت نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی نماز لوٹا دو کیونکہ تم نے فاتحہ نہیں پڑھی. اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے واجب ہے، یہ جچتی نہیں. اور یہ تیسری روایت کو اگر صحیح مان لیا جائے، اگرچہ اس میں بہت سارے اشکالات ہیں اور یہ تفصیل کا موقع نہیں، اس کے اضطراب کو محدثین نے بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو تب بھی اس سے تو خالی اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے. ورنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا کہ کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گویا آپ نے تو ایسی کوئی تعلیم کبھی دی نہیں تھی، اور قرآن کی آیت کی موجودگی میں ایسا کرنا بالکل عجیب بات تھی، تبھی آپ نے یہ سوال کیا. اور اس کے بعد جواب بھی آپ نے یہ دیا کہ اگر نہیں کرو لا تفعلوا الا بام القرآن، اگر نہ کرو مگر یہ کہ اگر کچھ پڑھنا ہی ہو تو گویا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے. تو یہاں بھی نہیں سے استثنا کیا گیا ہے، اور نہیں سے استثنا جب کیا جاتا ہے تو یہ اس سے کسی چیز کے مباح یعنی جائز ہونے کا ثبوت بنتا ہے، یہ اصول ہے، اس سے واجب نہیں ہوتی کوئی چیز. اسی طرح امام شافعی کی ایک دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں تعلیقاً، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناتمام رہتی ہے. پھر اس حدیث کے آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس کو گویا یوں سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو کہ اقرا بہا فی نفسک. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ امام کو پڑھنے کا حکم ہے اور اس طرح مقتدی کو پڑھنے کا حکم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کی اہمیت سورہ فاتحہ کی بہت ہے، اس لیے اس کو اجاگر کیا گیا. احناف کے ہاں جو اصل دلیل ہے وہ قرآنی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ اعراف میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو، غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. اب یہ وقت قرآن کی یعنی تلاوت قرآن کے وقت پہ توجہ کے ساتھ قرآن سننے کا حکم ہے، استماع اور انصات یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں. اور سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، یہ اتفاق ہے اس پر. تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تمہیں، مطلب یہ کہ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم سنو یا نہ سنو، ورنہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ 6-5 صفوں کے بعد پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی آواز نہیں آ رہی تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں، یا جو بہرا ہے آدمی وہ بھی زور سے تلاوت شروع کر دے. اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت خطبے کے بارے میں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابن عباس، عبداللہ بن مغفل اور تابعین میں سے سعید بن جبیر، عطا بن ابی رباح، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، ابراہیم نخعی، امام شعبی، حسن بصری اور ابن شہاب زہری، مجاہد، قتادہ، عبید بن عمیر، ان سب کے اقوال تفسیر میں تفصیل سے بیان کیے. اور اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ جو ہے وہ مجموعوں کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ سلف سے شہرت کے ساتھ منقول ہے کہ یہ آیت قراءت فی الصلاح کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی نماز میں تلاوت کے بارے میں نازل ہوئی. بعض کا قول ہے کہ یہ خطبے کے بارے میں نازل ہوئی, اور امام احمد نے ذکر کیا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی. پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اہل اسلام میں سے کسی کا یہ قول نہیں سنا کہ جب امام جہری قرآت کرے تو مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوگی جبکہ وہ خود قرآت نہ کرے. امام احمد نے فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تابعین ہیں, یہ اہل حجاز میں امام مالک ہیں, یہ اہل عراق میں امام ثوری ہیں, یہ اہل شام میں امام اوزاعی ہیں, یہ اہل مصر میں امام لیث ہیں. ان میں سے کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جب امام قرآت کرے تو مقتدی قرآت نہ کرے تو مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی. کسی کے نزدیک بھی یہ رائے نہیں رہی. یہ مغنی کے اندر امام احمد کا مقولہ بہت معروف طریقے سے آیا ہے. اس آیت کے اندر جو خاموش رہنے کا حکم دیا, توجہ سے سننے کا حکم دیا, تو اس میں توجہ سے سننے کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جہری نماز میں جب امام زور سے تلاوت کرے تب تو توجہ سے سنا جا سکتا ہے, سری نماز میں جب امام آہستہ تلاوت کرتا ہے اس میں کس طریقے سے توجہ سے سنا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احناف میں سے وہ حضرات کے جو سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے ہاں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں آتا, لیکن جو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں ان کے نزدیک تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں دو حکم دیے گئے ہیں, ایک استماع کا, دوسرے انصات کا, یعنی توجہ سے سننے کا حکم جہری نماز کے لیے اور خاموش رہنے کا حکم سری نماز کے لیے ہے. احناف کی دوسری دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا, بس ہمارے لیے ہمارا طریقہ کار واضح فرمایا اور ہمارے نماز کا طریقہ ہمیں سکھلایا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرو تو صفے خوب اچھی طرح سیدھی کر لیا کرو, پھر تم میں سے ایک شخص امام بنے, بس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو, اور جب وہ دوسری روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ جب وہ قراءت شروع کرے تو تم خاموش ہو جاؤ, اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو, اللہ تمہاری دعا کو قبول کریں گے, پھر جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو. ایک اور روایت میں فرمایا کہ امام تو اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے, بس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو, جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ, اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. ان روایتوں کے اندر امام اور مقتدی کا الگ الگ وظیفہ بیان کر دیا گیا کہ امام جیسا کرے تمہیں اس صورت میں کیا کرنا ہے, اور رکوع وغیرہ میں تسبیحات ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے امام کرے ویسے ہی کرنا ہے, تلاوت کے وقت خاموش رہنا ہے. اسی طرح بہت ساری روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اب آمین کہا جائے. اس سے پتہ چلا کہ امام کی قراءت شروع ہونے کے بعد مقتدی کو پہلی مرتبہ کچھ اگر کہنا ہے تو وہ آمین کہنا ہے, وہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر ہے, اس سے پہلے کوئی چیز بتائی نہیں گئی کہ کہی جائے گی. دوسرے یہ کہ مقتدی امام کی فاتحہ پر آمین کیوں کہے, اسی لیے کہے گا کہ امام نے جو سورہ فاتحہ میں درخواست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیش کی ہے, ہدایت کے لیے دعا مانگی ہے, سیدھے راستے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگی ہے, نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کا تقاضا کیا ہے, تو یہ پورے قوم کی نمائندگی کی حیثیت سے کیا ہے, اور اس لیے جب وہ اپنی بات, اپنا پورا مدعا, اپنی پوری عرضی اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے اس درخواست کے پیش کرنے کے بعد, اب سارے مقتدی مل کے آمین کہتے ہیں, گویا اس کے ساتھ پھر وہ اس دعا کے قبول ہونے کی امید لگا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں, گویا یہ ایک وفد کی شکل ہو گئی. اس اجتماعی درخواست کے اندر امام اس وفد کا امیر ہے, وہی پوری قوم کی جانب سے متکلم ہے اور درخواست پیش کر رہا ہے, اور تمام لوگ اس میں گویا آمین کہہ کے اپنے آپ کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں. ورنہ مقتدی بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھے تو وہ تو اپنے سورہ فاتحہ کے لیے آمین کہے گا, اس کو امام کی سورہ فاتحہ پہ آمین کہنے کی کیا ضرورت. اسی طرح سے جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے قراءت ہے, یعنی امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجموع میں بھی بیان فرمایا, فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہوا کہ اس حالت میں امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے, جیسا کہ جماہیر سلف و خلف صحابہ و تابعین اس کے قائل ہیں, اور اس باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے امام ہو تو وہ امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے, اور یہ حدیث مرسل اور مسند دونوں طریقے سے آئی ہے, لیکن اکثر ائمہ ثقات نے اس کو عبداللہ بن شداد سے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کیا ہے، اور بعض نے اس کو سند متصل سے بھی روایت کیا ہے. ابن ماجہ نے اس کو مسند ذکر کیا ہے، اور ظاہر قرآن و سنت اس مرسل کی تائید کرتے ہیں، اور جماہیر اہل علم صحابہ و تابعین اسی کے قائل ہیں، اور اس کو مرسل روایت جو قرآن کے بالکل موافق ہو اس سے استدلال بالکل صحیح ہے تمام اہل علم کے نزدیک. اور امام شافعی نے اس قسم کی مرسل حدیث سے استدلال صحیح ہونے کی تصریح کی ہے. یہ پورا بیان امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ اپنے مجموع الفتاوی میں بیان کرتے ہیں. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں کہ من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے گویا نماز پڑھی ہی نہیں، مگر یہ کہ اگر وہ امام کے پیچھے ہو، الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، اور امام طحاوی نے بھی اس کو معنی الاثار کے اندر بیان فرمایا ہے. امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر ابن جریر کی سند سے یہ بات منقول کی ہے، نقل کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز پڑھی تو کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ امام کے ساتھ قرات کرتے ہیں. فرمایا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ حاصل کرو، فہم حاصل کرو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان دھرو اور خاموش رہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے. اور موطأ میں یہ اس طرح سے آیا کہ عبداللہ بن عمر سے جب دریافت کیا جاتا کہ کیا امام کی اقتداء میں قرات کی جائے، تو فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کو امام کی قرات کافی ہے، اور جب تنہا پڑھے تو قرات کرے. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح بخاری شریف میں جو روایت آتی ہے کہ جب قرات کرنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، پس جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی اس کے گناہ سارے پچھلے معاف ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ فرشتے خود سورہ فاتحہ کی تلاوت تو نہیں کرتے، بلکہ صرف امام کی آمین پر آمین کہتے ہیں، اور ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین میں فرشتوں کی موافقت کرنے کا حکم دیا کہ تم ایسے آمین ایسے صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ کہو کہ تمہاری اور فرشتوں کی آمین مل جائے، اس سے گناہ دھل جائیں گے سارے. تو اس وعدے کو صرف آمین کہنے پر معلق فرمایا، نہ کہ یہ کہ اپنی طرف سے قرات بھی کرتے رہو، بلکہ امام کو کہا القاری کے لفظ آئے ہیں، یعنی قرات کرنے والا، اور مقتدی کو کہا کہ وہ آمین کہے فرشتوں کے ساتھ مل جائے اس کی آمین، اس انداز سے صحیح وقت پہ کہے. اسی طرح تمام خلفائے راشدین چاروں کے چاروں، اسی طرح عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، حضرت زید بن ثابت، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح عبداللہ بن عباس وغیرہ، ان سب کی رائے یہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جائے گی. پھر ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، خود امام شافعی کے ہاں بھی، کہ جب کوئی شخص امام کے ساتھ آ کے نماز میں ملے اور رکوع میں امام کے ساتھ ہو جائے تو اب اس کی وہ رکعت ہو گئی، سب کے نزدیک وہ رکعت اس کی ہو گئی، بشرکت میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، اس کے باوجود اس کی وہ رکعت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا وہ رکعت جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تھی وہ ہو جانے سے اس کی نماز تام ہو گئی، مکمل ہو گئی، خود امام شافعی کے نزدیک بھی. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا جواز ہے، جائز ہے، لیکن جب مقتدی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے. جب کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، گھر کے اندر ہو یا مسجد میں ہو، نوافل یا سنتیں پڑھ رہا ہو، اور جب وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے لیے فرض ہے کہ واجب ہے کہ وہ ضرور سورہ فاتحہ پڑھے اور مقتدی اس وقت خاموش رہے. تو اس طرح سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی ضرور جائے گی، لیکن جماعت میں وہ امام پڑھ لے گا سب کی طرف سے، اور عام حالات میں ہر آدمی خود پڑھے گا بغیر جماعت کے. اس میں سری اور جہری کی کوئی تخصیص اس لیے نہیں کہ قرآن کی اس آیت میں یہ بات واضح ہے. خلاصہ کلام یہ کہ نماز کے دوران جب قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ ہمیں معلوم ہے کہ کب پڑھا جا رہا ہے، یعنی قیام کے دوران پڑھا جاتا ہے، تو اس میں خاموش رہو، توجہ سے سننے کی کوشش کرو، نہیں سن سکتے تو کم از کم خاموش رہو اور دل میں اپنے غور کرتے رہو، اللہ کی رحمتوں پہ اس کے کلام میں تدبر کرو اپنے طور پر، اور اسی طریقے سے جب اکیلے پڑھو تو اس میں ضرور پوری احتیاط کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو. بعض لوگ اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے بیچ میں ہر آیت کے بعد ایک ایک پوز دے دیتے ہیں، ایک ایک وقفہ دے دیتے ہیں کہ اس وقفے کے دوران پڑھی جائے. اب اس وقفے کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہر آیت کے بعد سکتات کرنا، وقفے کرنا، پوزز کرنا یہ ثابت نہیں ہے. تو یہ تو آپ نئی چیز اپنے طور پر دین میں ڈال رہے ہیں. بعض لوگ سورہ فاتحہ کے پورے ختم کرنے کے بعد ایک وقفہ دیتے ہیں جس میں مقتدی کو گویا ٹائم ملتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. اس میں بھی یہ بلا وجہ کا ایک تکلف ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، امام نے آمین کہا، مقتدی نے آمین کہا، فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اب یہ اپنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. تو آمین پہلے کہہ دیا، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھے گا. اور اس کی بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے ایسا کیا ہو. اور جیسا کہا کہ رکوع مل جائے امام کے ساتھ، تو اس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تھی، وہ بھی امام شافعی جن کے ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے ان کے ہاں بھی نماز ہو جاتی ہے، وہ رکعت ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث صحیح ہے. بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں امت کا اختلاف ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے ہوتے ہوئے احادیث دو تین مضبوط ہوں بھی، تب بھی وہ قرآن کے اندر تبدیلی لانے کے لیے کافی نہیں ہوتی. اللہ کی کتاب جس طریقے سے جو بات بیان کرے اس کو ویسے ہی لیا جاتا ہے. پھر جو حدیث پیش کی جاتی ہے عبادہ بن صامت کی، اس میں کمزوری بھی ہے اس کے مقابلے میں دوسری احادیث بھی ہیں. صحابہ کرام میں سے 80 صحابہ کی رائے موجود ہے. علامہ عینی نے بخاری کی شرح کے اندر، جس کو عمدۃ القاری کہتے ہیں، اس کے اندر تفصیل سے یہ بات بیان فرمائی ہے. تو 80 کے قریب صحابہ، اور ایک بڑی تعداد ہے ظاہری بات ہے. اور امت میں جیسا کہا کہ تین اماموں کی رائے تو یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی نہیں تلاوت کرے گا، اور خود امام شافعی کے ہاں بھی رکوع میں اگر آپ شامل ہو تو آپ نہیں کریں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اکثر امت اس پر عمل کرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب قطعی ایک حکم قرآن میں آ گیا تو اس میں پھر ایک دو حدیثوں سے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. یہ صحیح ہے کہ احناف میں سے اکثر کے ہاں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لی، بالخصوص جب امام آہستہ تلاوت کرتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن ایسا کرنے میں دل میں تلاوت کرے، زبان سے نہ ادا کرے، تاکہ قرآن کی آیت کے خلاف اس کا عمل نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ کسی امام کی تقلید میں امام شافعی کی رائے کے مطابق سورہ فاتحہ اگر پڑھتے ہیں تو ان کا پڑھنا بالکل ٹھیک ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت کو اور احادیث کو آپس میں پڑھ کے اپنے اندازہ لگا سکتے ہیں کسی کی تقلید کیے بغیر، اور اپنے علم کی بیس پر وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے. مجتہد کے لیے تو خود اپنی رائے پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ مقلد ہیں. مقلد تقلیداً تو یہ کام کر سکتا ہے، کسی کی رائے مان کے تو کر سکتا ہے، لیکن جو شخص کسی کی رائے نہ مانتا ہو تو وہ اپنے دل سے آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا صحیح لگتا ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، اس پر عمل کرنے کا دل چاہتا ہے، اس لیے کر رہا ہوں، تو ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. قرآن نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنی پسند کی چیزوں کو اپنا خدا، اپنا معبود بنا لیا. تو ہمیں اس طرح ہی سے بچنا ہے کہ ہم اپنے دل کی بات پہ عمل نہ کریں، بلکہ اس بات پہ عمل کریں جو ہمیں دین سے سمجھ میں آئے. اور جہاں جو بات سمجھ میں نہیں آئے اس کا طریقہ قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ علم والوں سے پوچھ لیا کرو. اہل ذکر سے یہاں مراد علم والے ہیں، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. کہ جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے اس میں ہم کوالیفائڈ مجتہد سے مشورہ کریں گے، جیسے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے اپنی بیماریوں کا علاج کراتے ہیں، پھر وہ جو پرسکرپشن دے اس پر عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پرسکرائب نہیں کرتے پھرتے اور لوگوں کو بتاتے پھرتے. اللہ ہمیں سمجھنے کا اور علم بڑھانے کا اور اتباع اور عاجزی کے ساتھ اپنے اندر سے بڑائی نکال کے حق کی تلاش میں لگے رہنے کی توفیق دے، تاکہ ہم دین و دنیا کی سرخروئی حاصل کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.